بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. اچھا پہلا سوال یہ ہے کہ جسم کے بالوں وغیرہ کا اتارنا یا یہ کرنے. دیکھیں جو ضروری بال اتارنے ہوتے ہیں جسم کے مرد عورت کے لیے وہ تو ظاہر اتارنے ہی ہیں, مرد کے لیے بھی اتارنے ہیں عورت کے لیے بھی اتارنے جو ہیں وہ ضروری ہیں. اور اسی طرح جو یعنی جو اور یہ انسان کے خود اپنے اتارنے کی ذمہ داری ہے اسے جو ہے اتارنا. باقی جو ضروری بالوں کے علاوہ جو پوری باڈی کے بال ہوتے ہیں وہ یعنی ایک ہیں جس سے منع کیا گیا ہے. خاص طور پہ عورت کے لیے آنکھوں کے بال جو ہوتے ہیں اوپر جو پر کے بال ہوتے ہیں انہیں جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے عورتوں کے لیے جو ہے وہ لعنت فرمائی گئی ہے جو آنکھوں کے اوپر جو ہے ابرو کے بالوں کو جو ہے وہ چھوٹا کرتی ہیں باریک کرتی ہیں اسے کاٹتی ہیں ایسا ہے, یا اسے جو ہے وہ کھینچ لیا جاتا ہے ان بالوں کو, اس سے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. اس کے علاوہ جو یعنی دوسرے بال ہیں جسم کے بال, اور مردوں کو جیسے حکم ہے داڑھی رکھنے کا, اور اس میں ایک اور بات ہے کہ کفار کے ساتھ تشبیہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. جس حدیث کا جس پہ لعنت کی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری میں یہ روایت موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے اندر رنگ بھرنے والی بھرمانے والی اسی طرح جو ہے وہ آنکھوں کے اوپر ابرو بالوں کو چھوٹا کرنے والی کروانے والی جو ہے اسی طرح جو ہے اپنے بالوں کے اندر بنوتی بال لگانے والی لگوانے والی وہ جو ہے یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ لعنت ہے. ان چیزوں کے علاوہ باقی جو جسم کے بال ہوتے ہیں بازو پہ ہیں مطلب کمر پہ ہیں سینے پہ ہیں ٹانگوں پہ ہیں یہ سب مباح ہیں. مباح کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اتارنے اور نہ اتارنا جو ہے وہ برابر ہے, ضرورت ہے تو اتار لیا جائے نہ ہے تو نہ اتارا جائے, اس سے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے شرعی لحاظ سے, نہ ہی اس پہ کوئی ثواب ہے اور نہ ہی اس پہ کوئی گناہ ہے. جی باقی رہا کہ عورتوں کا اس بیوٹی پارلر کے اندر جا کے بال اتروانا اور اس سے جو ہے کوئی ایسا کروانا, اس میں اگر کوئی ایسی غلط چیز آتی ہو تو وہ اپنی جگہ پہ غلط ہے یا صحیح ہے. باقی بال جو ہیں وہ یعنی اس کا جو مسئلہ ہے کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور جن چیزوں کا نہیں دیا گیا, جو نہیں دیا گیا وہ آزاد چھوڑا گیا ہے, جو چاہے جیسا چاہے وہ جو ہے وہ کر سکتا ہے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. دیکھیں میں نے جیسے بتایا ہے کہ یعنی عورتوں کے بال سر کے بال تو انہیں جو ہے وہ رکھ سکتی ہیں رکھنے چاہیے, اور اس میں جو ہے اگر کوئی ضرورت ہو تھوڑی سی تو اس میں کوئی تھوڑا بہت کاٹنے کی گنجائش ضرور ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک چیز مقصود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی تشبیہ اختیار کرتی ہیں, اور جو ان مردوں پہ لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی تشبیہ اختیار کرتے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہے یعنی کوئی خاص ایسا چیز نہیں ہے, مین چیز یہ ہے کہ کفار کی تشبیہ مقصود نہ ہو اور ایسے ہی مردوں کی تشبیہ مقصود نہ ہو. تو عورت ضرورت کے لیے اگر اپنے بال تھوڑے سے کوئی کاٹ سکتی ہے سر کے بال تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی رہا کہ مین یہ دو چیزیں, اور اس میں یہ بھی چیز ہے کہ اس عورت کا دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے بالوں کو دکھا کر کوئی تبرج کرنا بھی مقصود نہ ہو. تو اس طرح کر کے اگر کوئی تھوڑے سے بال تمام دائروں میں رہتے ہوئے اگر کوئی کاٹ لیتی ہے سر کے بال تھوڑے سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جزائے خیر عطا فرمائے. جی سب سے پہلے آپ لوگ مائک والے سوال کر لیں, ٹیکسٹ میں انشاءاللہ بعد میں. جی احمد بھائی احمد فیملی آپ مائک پہ آ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچہ جب سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے, اسے سمجھ ہو, تو وہ جو ہے جماعت کرا سکتا ہے. جب نماز کے احکامات کو جانتا ہو اور یعنی نماز پڑھا سنے طریقہ ظاہر معلوم ہو تو کرائے جماعت کرا سکتے ہیں. جب اسے یعنی اس طرح کا سمجھداری ہو سمجھ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سمجھداری کو جب بچہ عمر رہتا ہے تو ایسا جو ہے وہ کروا سکتا ہوتا ہے. یہ جو ہے انسان کو جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. یعنی بلوغت شرط نہیں ہے, بلوغت شرط نہیں, بس سمجھداری. وہ فرضوں بھی جماعت ہو سکتی ہے اور ایسے ہی نفل جماعت ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک قبیلے کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھنے والا ہے اسے امامت کرواؤ. تو ان کے درمیان ایک بچہ تھا جو سب سے زیادہ پڑھنے والا تھا, تو وہ بچہ جو ہے وہ امامت انہیں کراتا تھا. بلکہ وہ کپڑا اس کا اتنا چھوٹا تھا تو جب سجدے میں جاتا تھا تو کپڑے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ہونے محسوس ہوتے تھے, تو بہت چھوٹا بچہ تھا. تو اس میں ایسا کوئی شرعی لحاظ سے حکم نہیں ہے کہ لازمی جماعت کے لیے کچھ شرط ہے. بس اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامت کے لیے چیزیں بتائی ہیں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اقرأکم لکتاب اللہ, قرآن مجید کو صحیح پڑھنے والا ہو. جب اس میں برابر ہو جائیں تو اعلمہم بسنہ, جو سنت کو حدیث کو علم کو جو ہے وہ زیادہ جاننے والا ہو. جب اس میں برابر ہو جائیں تو پھر اکبرہم سنن, جو عمر میں جو ہے وہ بڑا ہو. پھر یعنی یہ تیسرے نمبر پہ مرتبہ آتا ہے امامت کے حقداری میں. تو پہلے نمبر پہ اس لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر 11 سال کا بچہ ہے, سمجھدار کا مطلب یہ طہارت کو جانتا ہے, وضو کا وغیرہ سب کچھ اسے صحیح آتا ہے, نماز پر ظاہر ہے کہ 11 سال کے بڑا ہوتا ہے, تو وہ مردوں کو بھی جماعت کرا سکتا ہے, عورتوں کو گھر میں بھی جماعت کرا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور نماز جو ہے وہ صحیح ہوگی, فرض کی بھی جماعت کرا سکتا ہے, نفل کی بھی جماعت کرا سکتا ہے. دوسرا سوال سسر یہ ہے کہ دیکھیں, اصل چیز یہ ہے کہ اگر تو انجیکشن ایسا ہوتا ہے کہ جس سے جسم میں طاقت آتی ہو تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے, اور اگر تو ایسا ہو کہ جس سے کوئی بیماری وغیرہ سے ہے اس سے دفاع کے لیے ہے, تو کوئی یا کوئی ایسا ویکسین وغیرہ ہے جس سے جو ہے کوئی ایسی چیز ہے, تو اللہ عالم یہی ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کہ جس سے. اصل چیز ہے کہ جب ان کوئی ایسا ذریعہ اپنائے کہ جس سے اس کو طاقت مل رہی ہو, اس کی بھوک ختم ہو رہی ہو, تو پھر ہے. لیکن اگر جو ہے وہ ایسا ہے اس کا مقصد جو ہے وہ بیماری کو دور کرنا ہے, تو اس طرح کی کوئی انجیکشن وغیرہ لگ جاتا ہے اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا ہے. جی, دوسرا جو ٹیکسٹ میں یہ سوال کیا گیا تھا, ہم یاد رکھیں کہ کہ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اگر کوئی انسان غلطی سے آ جائے, حتیٰ کہ جان بوجھ کے بھی قے آ جائے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, روزے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ انسان کو بیماری کوئی لاحق ہو جاتی ہے, کوئی کمزوری ہو جاتی ہے, تو بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنا پڑتا ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن روزے کا ٹوٹنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے من قاء فافطر, یہ والی روایت جو ہے یہ جو ہے صحیح نہیں ہے. اور صحیح بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قے کی بنیاد پہ روزہ جو ہے وہ ٹوٹنے کا کہیں ذکر نہیں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی سسٹر فمر, آپ کا انٹرویو مانگ سکتی ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایسا ہے کہ ان آیات پہ اگر غور کریں تو ان آیات میں نہ ہی تو لازمی اسراء اور معراج کا ذکر ہے اور نہ ہی یعنی یہ ایک جنرل بات کی گئی ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلام نازل ہوتا ہے یہ ایک طاقتور فرشتے کے تھرو سے نازل ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کے بارے میں جیسے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں صفات بیان فرمائی کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, اور پھر ضمناً درمیان میں ایک بات کی ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى, کہ جیسے زمین میں اس فرشتے کو طاقتور کو یوں یوں دیکھا تھا اسی طرح اس کو سدرۃ المنتہا پہ بھی دیکھا تھا. تو یہ والا معراج کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, پہلے اس فرشتے کا زمین پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا وہ ذکر ہے, اور پھر جب اس فرشتے کا زمین پہ جو ہے وہ سارا بتایا گیا کہ وہ ایسا ہے ایسا ہے, پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, پھر ایک دفعہ دوبارہ جو ہے اس فرشتے کو جو ہے دیکھا تھا, اور وہ دیکھنا جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کے پاس تھا. یہ سدرۃ المنتہا لیلۃ المعراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو جب سدرۃ المنتہا پہ گئے تھے تو وہاں پر بھی اصلی شکل میں جو ہے وہ دیکھا تھا. اور سدرۃ المنتہا کا بتائے گا اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. اب لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى میں دونوں چیزیں شامل ہیں. اسی طرح سدرۃ المنتہا کے پاس بھی جبرائیل السلام کا دیکھنا, اسی طرح زمین پر بھی جو ہے میں بھی جبرائیل السلام کا دیکھنا آسمان پہ اصلی شکل میں, وہ ساری چیزوں کو ملا کر فرمایا لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى, اپنے رب کی بڑی نشانیاں جو ہے وہ دیکھی. یعنی یہاں پر سورت نجم میں یہاں پر اصل چیز یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو اللہ نے نشانیاں دکھانی تھی ان کا تذکرہ ہوا ہے. پہلے تو زمین پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ دیکھا تھا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے, پھر کلام کا آخر میں جا کے فرمبر 13 میں کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى, تو وہ پھر دوسرے آپشن پہ وہاں ذکر کیا. پھر دونوں کو جمع کر کے دنیا اور اس یعنی زمین اور سدرۃ المنتہا دونوں کو جمع کر کے فرمایا لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى, کہ رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. ظاہر ہے کہ زمین والی بھی مقصود ہیں اور وہاں والی بھی مقصود ہیں, دونوں میں جو ہے وہ مقصد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى, رب کی بڑی نشانیاں جو ہے وہ دیکھی ہیں. تو یہ ہے ان آیات کا لکھ, امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی جزاکم اللہ احسن الجزاء. جی ابھی میری اسکرین پہ سامنے جن کا ہاتھ کھڑا ہے حجاز اعجاز بھائی, آپ مائک پہ آ سکتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. پہلا آپ کا سوال یہ ہے کہ احرام کی حالت میں جو کندھا دایاں کندھا ننگا کرنا ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے, اگر وہ نہ بھی کیا جائے تو اس پہ عمرے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اور جو مردوں کے لیے کرنا ہوتا ہے وہ بھی صرف طواف میں اور صرف طواف کے پہلے تین چکروں میں کرنا ہوتا ہے, لیکن لوگ سارے ہی کیے رکھتے ہیں تو اس پہ جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے. جو ہے اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ صرف طواف میں اور صرف طواف کے پہلے تین چکروں میں کرنا ہوتا ہے, لیکن اگر نہیں ہوا تو اس سے عمرے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دوسرا سوال آپ کا یہ کہ شیطان کا غلبہ ہو جائے تو اس کا کیا؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. شیطان کا غلبہ آپ پہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ, اس طرح کر کے پناہ مانگے, اللہ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے. یہی جو ہے وہ سب سے بڑی چیز جو ہے شیطان سے دور ہونا, اس کے غلبے سے بچنا ہوتا ہے. جی نیکسٹ اس طرح مائک پہ آ کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. جس سے سر آپ کی آواز نہیں آئی, آپ دوبارہ مائک پہ آئیے, آپ کی طرف سے آواز نہیں آئی ہے, پلیز آپ دوبارہ ٹرائی کریں مائک پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میرا خیال ہے کہ وہ ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. جنہوں آگے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے پلیز آپ ایسے صرف فوزیاں ہیں مائک پہ آ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سسٹر پلیز ایک دفعہ سوال دوبارہ کر لیجئے, مجھے شروع والا آپشن نہیں سن سکا, میں کچھ کر رہا تھا, آخری سنا ہے دے سکتے ہیں. شروع والا پورا سوال ایک دفعہ دوبارہ کر لیں پلیز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مساجد جو ہوتی ہیں یہ جو ہے فی سبیل اللہ میں ہوتے ہیں, اور جو یہ صدقہ یا زکوٰۃ یا جو یہ چیزیں ہوتی ہیں اس پہ کا پہلا مستحق جو ہوتے ہیں وہ غربا اور مساکین ہوتے ہیں, تو اگر وہ آپشن موجود ہو تو بہتر اور افضل وہ ہوتا ہے کہ غربا اور مساکین میں جو ہے وہ دیا جائے, اور اس پہ جو ہے یہ جو ہے یعنی جو اصل میں فطرانہ کا روزے کا جو فدیہ ہے اس کا مقصد ہے کہ اپنی جگہ پہ کسی کو روزے رکھوانا, ٹھیک ہے, اپنی جگہ پہ روزہ ہوتا ہے اس کی جگہ میں کوئی دوسرا اس کی طرف سے روزہ رکھے, تو وہ روزہ جو فدیہ ہوتا ہے وہ بہتر ہے کسی ایسے شخص کو دیے جائیں جو ان کی طرف سے جو ہے گویا کہ وہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک لحاظ سے یوں سمجھ لیں کہ جو انہوں نے خود اپنے روزوں پہ خرچہ کرنا تھا وہ کسی دوسرے کو دے دیا جو 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 دے جو ان کی طرف سے جو ہے وہ گویا کہ یعنی روزے رکھے ایک مثال کے طور پہ. تو اس لیے کسی کو بھی آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں, چاہے وہ آخر میں دے دیں, چاہے وہ شروع میں سارا دے دیں, چاہے ہر دن کے ساتھ ساتھ دے دیں. بس جو گھر میں کھانا کھایا جاتا ہے اس کا جو اوسط ہوتا ہے, جہاں پہ آپ رہتے ہیں جس علاقے میں رہتے ہیں اس لحاظ سے اپنے گھر کے اعتبار سے جو کھانا کھاتے ہیں اس میں ایک روزے کا جو ہے وہ دو ٹائم کا کھانا اس کا جتنا خرچہ ہوتا ہے وہ بطور روزے کا فدیہ جو ہے وہ دیا جانا چاہیے. جزاکم اللہ احسن صاحب. جی یہ میرا خیال آپ کا یہی سوال تھا. جی جی نیکسٹ اسلام آباد پہ آ گئی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کی طرف سے آواز بہت بہت زیادہ لو تھی, پوری طرح سمجھ نہیں آئی. اب تھوڑا سا مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ نے کیا کہا ہے. تھوڑا سا آیت نمبر ذرا لکھ دیجئے یہاں پر, آپ کے ذہن میں ہو لکھ دیجئے, ٹائپ کر دیجئے آیت نمبر صرف اور صرف 47. جی اس آیت میں ہے والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون, ہم نے جو ہے وہ آسمان کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ بنایا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا میرے خیال سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے جو کہا ہے تو اپنے ہاتھ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں یا نہیں ہیں, اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ میرے خیال آپ کا یہی سوال تھا, کیا یہی ہے؟ جی جی اسی طرح ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ تعالیٰ کے ید کا لفظ آتا ہے, ید. اب ہم اس کی اپنی ذہن میں شکل و صورت بنا دیں کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے, یہ مشکل ہے. یہ ہم اس کی مشابہت نہیں دے سکتے, اس کی مثال نہیں دے سکتے. ہاں اللہ کا ہاتھ ضرور ہے لیکن کیفیت کیا ہے اللہ اعلم, ہم اس کی کیفیت شکل نہیں. اللہ تعالیٰ کی تمام چیزیں اللہ کے شان کے لائق ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انسان کے بارے میں, شیطان کو یہ کہا تھا ما منعک ان تسجد ما خلقت بیدی, کہ تو نے سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا جس کو میں اپنے جو ہے وہ ہاتھ سے پیدا کیا تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کے بارے میں فرمایا ہے کہ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون, تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ضرور ہیں لیکن کیفیت مثال کوئی چیز ہم نہیں دے سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے سورت شورا میں گزرا تھا کہ لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی شے نہیں ہے, کوئی شے نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اس کے مشابہ ہو. تو تو اس لیے ہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، لیکن کیفیت کیا ہے؟ ہم اس کو انسانی اعمال کے طرزوں کی طرح جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ نہیں قیاس کر سکتے کہ سیم اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ انسان انداز ہوتا ہے ایسے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا ہوگا، انسان کو بنائے گا، اللہ عالم۔ بس اللہ تعالیٰ کی شان، عظمت، مقام، مرتبہ اس سے کہیں بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اپنے ہاتھ سے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ید اللہ ہی العلیا، اللہ کا ہاتھ ہی بلند ہے، اور ید اللہ ہی فوق ایدیم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کیوں سجدے سے انکار کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا؟ یا فرمایا والسماء بنیناها بعید وانا لموسعون، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم ہی اس کو جو وسیع کرنے والے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، لیکن شک، اس کی کیفیت، مشابت، یہ تمام چیزیں ہم جو ہے وہ نہیں بنا سکتے۔ کیفیت کوئی نہ کوئی ہوگی ضرور اپنی جگہ پہ، لیکن ہم اس کو اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے کہ ذہن میں ایک ایسا تصور نہیں بتا سکتے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ بس وہ اللہ کے شان کے لائق ہے ضرور اس کا، بالکل ہی نہیں کہہ دیں گے کہ بالکل ہی ہے نہیں۔ جو چیز اللہ نے ہاتھ سے بنائی ہے وہ چیز خاص ہے۔ دیکھیں یہ خاص تھوڑا سا بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز اپنے حکم سے بنائی ہے وہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، یعنی اس چیز کی اہمیت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے نا۔ خاص فضیلت اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دیتا ہے۔ انسان کو لو کہا ہے کہ لما خلق، جس انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تو نے اس کو کیوں نہیں سجدہ کیا؟ یا پہ فرمایا ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، یعنی اس میں طاقت کا اشارہ کرنا مقصد ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت بڑی طاقت ہے اور بہت بڑی عظمت ہے اور مرتبہ، یہ اشارہ کرنا مقصد ہے۔ تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی عظمت تو ضرور ہوگی کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنے ہاتھ سے، تو کوئی نہ کوئی اس کی ضرور فوقیت یا مقام و مرتبہ تو اللہ تعالیٰ نے ضرور دیا ہوا ہے۔ میں دیکھ کے بات سمجھ آ گئی، جزاک اللہ احسن۔ جو یہ آپ کا سوال ٹیکسٹ میں ہے، دیکھیں اگر فجر کی جو ہے وہ ٹائم شروع ہو گیا تو اس کے بعد اگر وہ روزہ ویسے کھائے پیے بغیر رکھ لے تو ہو سکتا ہے، لیکن اب ٹائم شروع ہو گیا اور پھر اس کو جو ہے وہ جاگ آئی چاہے دو منٹ بعد چاہے ایک منٹ بعد، اب وہ کھا نہیں سکتے ہیں۔ جی امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی سسٹر، پہلے آپ لوگ مائک والے سوال کر لیں پھر میں اس کی طرف آتا ہوں۔ جی سسٹر، جنہوں نے ہینڈ ریز کیا مائک پہ آ جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ہاں، بنا کھائے اس کا روزہ ہو سکتا ہے، بنا کھائے، کیونکہ رات کو نیت تھی کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، رات کو نیت تھی کہ ہم نے صبح روزہ رکھنا ہے، بس یہ ہے کہ وہ نہیں اٹھ سکا، فجر شروع ہوگی تب روزہ اس کا ہو جائے گا۔ جی بس وہ رات کو جو ایک تصور جو تھا، جو ذہن میں تھا، اسی بنا پہ صبح اس کا روزہ ہے۔ جی فجر سے پہلے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے، فجر سے پہلے پہلے اور نیت کوئی الفاظ نہیں ہے، رات کو سوتے وقت سوچنے کا نام بھی نیت ہی ہوتا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگر رات کو بالکل ارادہ نہ ہو اور وہ عام دنوں میں، اگر رات کو بالکل عام دنوں میں، جیسے کہ عام دن ہوتے ہیں رمضان کے علاوہ، کیونکہ رمضان میں مسلمان کا ارادہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، اور پھر اس کی فجر کے بعد آنکھ کھلے تو پھر جو ہے اس کا جو ہے یہ کہے کہ چلو میرا آج کے دن کا روزہ صحیح، یہ صحیح نہیں ہے۔ رات کی نیت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یجمع صیام من اللیل فلا صیام له، جو رات سے نہیں روزے کی نیت کرتا اس کا روزہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ احسن۔ جی سسٹر، آپ مائک پہ آ جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ مائک پہ آئیں، سوال کر لیں۔ جی میرا خیال ہے وہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی کیسے کرنا ہے. یہ جو ٹیکسٹ میں سوال ہے ذہن میں رکھ لیں کہ ووٹنگ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, منہ بھر کے بھی کہا جائے اسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اب غلطی سے اگر روزہ توڑ لیا ہے تو اس کا بعد میں جو ہے وہ ایک روزہ رکھ لیا جائے گا, وہ غلط فہمی سے جو ہے تب توڑ لیا تو اس سے جو ہے وہ بعد میں ایک روزہ رکھ لیا جائے گا, اور اگر نہ رکھ سکتے ہو تو تب فدیہ ہوتا ہے. پہلے نمبر پہ روزے کی جگہ پہ روزہ ہی رکھنا ہوتا ہے. جی جزاک اللہ احسن الجزا. جی سسٹر کنیزہ مائک پہ آ سکتی ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی اگر وہ مائک پہ آ جائیں تو ٹھیک ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح ایسا ہے کہ مخصوص دنوں میں عورت اگر قرآن مجید کو چھو لے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی معانت نہیں ہے واضح صحیح احادیث میں. اور شاید آج میں نے جس چیز کو بطور دلیل کے بنایا جاتا ہے صورت واقعہ کی آیت کو, وہاں پہ میں نے کافی تفصیل سے اس پہ بتایا ہے کہ اس آیت سے مراد فرشتے ہیں. لا یمسوہ الا المطہرون. باقی اگر عورت جو ہے وہ مخصوص ایام میں بھی قرآن مجید کو بغیر گلوز کے بھی اٹھا لیتی ہے تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کہیں کسی صحیح احادیث میں جو ہے کوئی معانت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی دوسرا جو آپ کا سوال ہے, یعنی نماز میں دیکھیں جو دعا کرنے کی ضرورت ہے وہ جو ہے یعنی نماز جو دعا کی جاتی ہے آپ دعا کر سکتے ہیں سجدے میں بھی, اور ایسے ہی سلام پھیرنے سے پہلے بعد وہاں بھی کر سکتے ہیں, لیکن دعا صرف عربی میں ہو سکتا ہے, عربی میں, صرف عربی میں. ٹھیک ہے جی عربی میں ہی کر سکتے ہیں, اردو میں اپنی زبان میں نہیں کر سکتے ہیں. اور سجدے میں قرآنی دعائیں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. آپ دوسری جو سنت کی کوئی بھی حدیث کی دعا ہیں آپ ان کو جو ہے سجدے میں کر سکتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سجدے میں جو ہے وہ دعا کی جائے, قریب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے جو ہے قبول فرمائے. جی تو اس لیے لیکن اردو زبان میں نماز میں دعا نہیں کر سکتے, اس میں صرف عربی زبان میں ہی جو دعائیں ہوتی ہیں وہی کی جاتی ہیں. جی اور جو مخصوص ایام عورت کے اس میں قرآن مجید پڑھ بھی سکتی ہیں, منع اس پہ نہیں ہے. سمیت جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے عورت کو مخصوص ایام میں, نماز پڑھنے سے, روزہ رکھنے سے, خامد کے پاس جانے سے اور بیت اللہ کا طواف کرنے سے, ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے. باقی کسی چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی خاص صحیح واضح روایت میں اس چیز کی کسی اور عمل کی منع ہونا نہیں ہے. جزاک اللہ احسن الجزا. جی نیکسٹ سسٹر مائک پہ آ سکتی ہیں. بھائی ہیں سسٹر. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسراب کا سوال یہ ہے کہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 جو ہے اس کا جو ہے وہ کر دیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ حدید میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم, کہ اللہ تعالیٰ ہی اول ہے, اللہ تعالیٰ ہی آخر ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی ظاہر ہے, اللہ تعالیٰ ہی باطن ہے. وہو بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو جاننے والا ہے. اول آخر ازل سے, یعنی ہمیں اس کی نہ ہی کوئی ابتدا ہے نہ ہی کوئی انتہا ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ سے ہے. هو الاول والآخر, اور ایسی ہی اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اور باطن ہے. اور میں نے آج درس میں اس بات کو سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے ظاہر اور باطن, لیکن اس کے ظاہر اور باطن کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس کائنات میں جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہی اللہ ہے, یہی اللہ ہے یہ کہنا, کیونکہ ان چیزوں پہ اللہ نے لفظ اپنے آپ کو نہیں بولا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ جو ہے یہ اللہ ہے, یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ ہے, اس پہ جو ہے وہ نہیں بولا گیا ہے. اور وہی ظاہر ہے یعنی وہ سب پر غالب ہے, غالب ہے, اور وہی باطن ہے یعنی سب چیزوں کی جو سب چیزیں ساری باتوں کو باطن طریقے سے وہی جو ہے وہ جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ علم رکھنے والا ہے. یہ اس کا مفہوم لینا کہ اللہ تعالیٰ کے ظاہر اور باطن ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ ساری کائنات کا جو ظاہری ہے اور اپنی ذات میں پوشیدہ ہے. جی دیکھیں سسٹر, ایسا کہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کو ظاہر ہے, غالب ہے اور باطن ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی پوشیدہ ہے, اسی طرح تمام چیزوں کو پوشیدہ طور پہ جانتا ہے. یہ تمام اس کے معنی میں آتی چیزیں, اللہ تعالیٰ خود بھی پوشیدہ ہے, اللہ تعالیٰ خود بھی جو ہے وہ اس کی ذات ظاہر ہے کہ مخفی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ باطنی طور پہ جانتا ہے, سمجھتا ہے. یہ ہے اس کا مفہوم. اور ان تمام صفات کے اوپر ایمان لاتے ہوئے اور ان تمام صفات پہ ایمان لاتے ہوئے کوئی مثال, کوئی تشبیہ, کوئی جو ہے ظاہری چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ ملانا یہ صحیح نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ غالب بھی ہے, پوشیدہ ہے, باطن ہے کہ اللہ تعالیٰ باطنی طور پہ تمام چیزوں کو جانتا بھی ہے, اللہ تعالیٰ خود بھی جو ہے وہ پوشیدہ ہے. اس طرح کے جتنے مفاہیم ہیں وہ اس چیز میں جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. امید ہے کہ شاید آپ کا یہی سوال تھا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی جی پہلے جنہوں نے ہینڈ ریز کیا مائک پہ آ کے پہلے سوال کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر آپ جن کا ہینڈ ریز ہے, سسٹر نصرت, آپ پلیز مائک پہ آ جائیں. آپ کی طرف سے جو ہے ابھی تک کوئی آواز نہیں آئی ہے. یہ جنہوں نے ٹیکسٹ میں سوال کیا ہے کہ صدقے کی رقم سے غلطی سے نکال لیا ہے اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ رقم صدقے کی تھی, تو بعد میں جب پتہ چلا تو اس کمی کو پورا کر دیں, اس کمی کو جتنا اس میں سے نکالا ہے اتنا اس کو جو ہے وہ پورا کر دیا جائے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی حرج نہیں ہوگا. جزاکم اللہ احسن جزا. جی نصرت سسٹر آپ مائک پہ آ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سسٹر آپ مائک پہ آ جائیں, آپ بھی آ جائیں, آپ کے آپ کا انٹری سے آپ بھی مائک پہ آ جائیے. جی ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسے سر آپ کی طرف سے آواز کوئی نہیں آ رہی ہے, آپ کنٹرول کے بٹن کو پریس کریں, بولتے رہیں, اور جب ختم ہو جائے پھر کنٹرول کے بٹن کو چھوڑ دیجیے اگر آپ کمپیوٹر پہ ہیں, لیپ ٹاپ وغیرہ پہ ہیں تو. جی جی میرا خیال ہے کہ نہ ہی سسٹر نور R031 نہ ہی آپ کی طرف سے کوئی آواز آئی ہے, آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. اور جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے نصرت, نہ ہی سسٹر آپ کی طرف سے کوئی آواز آ رہی ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جی سسٹر آپ ذرا جلدی سے مائک پہ آ جائیں سسٹر آسمین, پھر میں انشاءاللہ اجازت لوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جیسے زکات کے حوالے سے بات کہیں تھی, سسٹر پوچھیں گی کہ جیسے ان کے پاس اپنے پیسے ہیں, جیسے انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں, جیسے وہ کمیٹیاں ڈال کے جمع کر لیتی ہیں, اب اس کو بھی ایک سال ہونے والا ہے, تو کیا وہ اس پہ بھی زکات دیں گی؟ دوسری بات سر, ایک آپ عموماً آپ یہ بولتے ہیں کہ سنت, یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چار سنت ہم لوگ پڑھتے ہیں, چار سنت چار فرض اور دو سنت دو نفل, جو ہم عموماً جو ہمارا بنا ہوا ہے, تو اس میں اگر ہم چار سنت جو پڑھتے ہیں تو وہ ہم کو دو دو پہلے پڑھنی پڑیں گی, اور ایک بات آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا کہ سنت بھی نفل ہے, سر تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر لیں کہ ہم کو الحمد للہ بات آتی ہے سمجھ, لیکن سمجھانی نہیں آتی. کوئی اور جب پوچھتا ہے تو کہ جیسے صلاۃ و تسبیح ہے وہ دو کے پڑھیں یا چار پڑھیں تو نفل دو دو پڑھے جاتے ہیں, اس طرح بتایا تو ہم کو سمجھ نہیں آتا, تو پلیز اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. اگر بڑی بات ہے تو ان شاء اللہ کل بھی آپ بتا سکتے ہیں.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر پہلی بات یہ ہے کہ اگر عورت نے خود اپنے پیسے جمع کیے ہوئے ہوں کمیٹی ڈال کے, جیسے بھی ڈال کے, اور جب ان پہ اوپر اور پیسے پڑے ہوئے ہوں سال ہونے والا ہو, تو اس پہ وہ دینی چاہیے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو یعنی جو آپ کا شروع والی بات میں جو بھول گئی, پر چلیں آخر سے شروع کر دیتا ہوں, کہ جو میں یہ کہتا ہوں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی دن اور رات کی نفل نمازیں ہیں اس میں دو دو رکعت کر کے پڑھنی چاہیے. دو دو رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا, صلاۃ اللیل مثنا مثنا, کہ دن اور رات کی جو ہے وہ نماز جو ہے وہ دو دو کر کے ہی پڑھنی چاہیے جتنے بھی فرضوں کے علاوہ نوافل ہوتے ہیں. اللہ یہ ہے کہ کسی کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چار کی کوئی لفظ بول دیا گیا ہو, یعنی یہ چار ہی پڑھنی ہے اس طرح کر کے, تو اس بنیاد پہ جو نماز تسبیح ہے اس میں چار کا لفظ اس طرح کر کے موجود ہے کہ اس کو جو ہے اس میں ذکر ہے کہ جب دوسری رکعت سے یوں اٹھو تو پھر یہ پڑھنا ہے. دیکھیے اس میں یہ چیز موجود ہے نا, جب دوسری رکعت سے اٹھیں گے تو پھر اتنی بار پڑھنا ہے, تو اس بنیاد پہ جو ہے اس کو ہم چار رکعت جو ہے وہ اکٹھے پڑھ سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پہلے تصور میں لے کے آئیں یہ چیز, اس چیز میں تصور میں لے کے آئیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو ہے وہ دو ہی چیزیں ہیں, ایک ہے فرض اور ایک ہے نفل, بس ایک ہے فرض اور ایک ہے نفل. نبی صلی اللہ فرض جو ہیں وہ جس کے بنا نماز ہے ہی نہیں, اور اس کے علاوہ جتنی بھی سنت ہیں نوافل ہیں ان کے بغیر نماز ہو جاتی ہے, ان کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. ہاں جو ہے جو باقی نوافل ہیں سنتیں ہیں یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ نماز نہیں ہیں, بلکہ نماز کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اسے مقام اور مرتبہ دینے کے لیے جو یہ چیزیں ہیں. جو نماز ہے وہ فجر کے دو فرض ہیں، ظہر کے جو ہے وہ چار فرض ہیں، عصر کے چار فرض ہیں، مغرب کے تین ہیں، عشاء کے چار ہیں، یہ نماز ہیں. باقی جتنے ہیں جی نفل، وتر بھی نفل نماز ہی کی کیٹاگری میں ہے، وتر بھی نفل نماز ہی کی کیٹاگری میں ہے جی. تو یہ سارے کے سارے یہ کیٹاگری. اب یہ جو نفلوں کی کیٹاگری ہے، اس میں سے پھر آگے جو ہے کچھ زیادہ اہمیت والے ہیں، کچھ کم اہمیت والے ہیں، ٹھیک ہے. اس پہلے اس کو اس طرح دو حصوں میں تقسیم کیا جائے کہ ایک ہے نماز، اور ایک ہے نماز کے ساتھ دوسری ایکسٹرا چیزیں جو نماز نہیں ہیں لیکن نماز کے درجات اس سے بلند ہوتے ہیں، تو وہ باقی جتنے بھی نوافل سنتیں ہیں سب اس کیٹاگری میں آتے ہیں. پھر یہ جو نوافل سنتیں ہیں، اس میں سے کچھ ہیں جن کا زیادہ اہمیت ہے، کچھ ہیں کم اہمیت ہے. جیسے جو انسان جو ہے وہ دن میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے سنتوں کی، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ موجود ہے، تو اسے جو ہے وہ جنت میں اسے روزانہ جو ہے ایک گھر جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں کی جو ہے وہ سفر میں، حضر میں اکثر جو ہے وہ پڑھتے تھے. اسی طرح وتر ہے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں بھی حضر میں بھی پڑھتے تھے. تو کچھ ایسے ہیں جن کی جو ہے وہ زیادہ اہمیت ہے، اور باقی جو جتنے بھی یعنی اس میں پھر زیادہ اہمیت کم اہمیت والی چیزیں ضرور موجود ہیں، لیکن یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. یہ میں بتاتا ہوں، یہ ہے میری بات مفہوم کا کہ ایک ہوتا ہے فرض اور ایک ہوتا ہے نفل. اب یہ جو نفل ہے اسی میں سنتیں بھی ہیں، اسی میں جو ہے اس کے نفل بھی ہیں، اسی میں جو ہے بس اس کا مقصد ہے کہ یہ کچھ تھوڑی سی زیادہ اہمیت والی ہوں تو ان پہ لفظ سنت بول دیا جائے گا، جو تھوڑے سے کم اہمیت والے ہوں اس پہ نفل بول دیا جائے گا. لیکن وہ کیٹاگری نفل کی ہے، فرض کی کیٹاگری نہیں ہے. یعنی نماز یہ اس طرح کر کے جو ہے امید ہے کہ اس کو بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. جی یہ جو ایک لفظ بولا گیا نا موقدہ اور غیر موقدہ، یہ بھی بول سکتے ہیں یا سنت یا لفظ بھی بول نفل بھی بول سکتے ہیں کوئی بھی. یہ جو موقدہ اور غیر موقدہ کی بھی تقسیم ہے سنتوں کے اندر، یہ بھی صرف ایک سمجھانے کے لیے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ غیر موقدہ نفل ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ ساری صحیح نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ عشاء سے پہلے جی چار سنتیں غیر موقدہ ہیں، اس کا کہیں ذکر نہیں ہے کہیں بھی احادیث میں، کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشاء سے پہلے کی چار سنتیں کو غیر موقدہ ہونے کے نام سے کہیں بھی اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے. بس اصل دیکھیں، میں آپ کو ایک بتاؤں، ایک بات سمجھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ کوئی فرض تھا، نہ کوئی سنت تھی، نہ کوئی مستحب تھا، نہ کچھ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. بس یہ تھا کہ جو کیا ہے کرنا ہے، جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا، جو کر دیا اس کو کرنا ہی کرنا، یہ حکم تھا بس، جو فرما دیا اس کو. اب یہ ہے کہ بعد میں علماء نے، فقہا نے صرف ہماری سمجھ کے لیے جو ہے وہ جو ہے یہ چیز کتنی ضروری ہے، یہ کتنی ضروری ہے، کچھ لوگوں نے اس کا سنت نفل کے نام سے تقسیم کر دی، کچھ لوگوں نے سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کے نام سے جو ہے تقسیم کر دی گئی. اس لحاظ سے جو ہے کچھ نے سنتوں کو نفل بول دیا، کچھ نے نفل کو سنتیں بول دیا، یہ ساری کی ساری اجتہادی باتیں ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ نماز وہی ہے جو فرض ہیں، اور باقی جتنی بھی اس کے آگے پیچھے کی رکعات ہیں ان میں سے کچھ کی اہمیت زیادہ ہے، کچھ کی اہمیت کم ہے، بس جو ان میں سے ثابت ہیں وہ پڑھنا مقصد ہے. اس کا نام جو بھی نام رکھ لیا جائے، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، سنت نفل، جو بھی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک سمجھانے کے لیے جو ہے وہ دی گئی تھی. زہر سے پہلے چار سنتیں ہیں، زہر کے بعد دو سنتیں ہیں، اور چار جو ہیں وہ بھی دو دو کر کے جو ہے وہ پڑھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، دو دو کر کے ہی پڑھنی ہوتی ہیں. یہ ہے زہر سے پہلے کے جو ہے. اب یہ چیز جو ہے امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی، یہ اصل چیز. اب یہ جو فرق عموماً ہر ایک اپنے مختلف انداز سے اس کا نام جو ہے کوئی رکھ لیتا ہے، کوئی کس انداز سے، کوئی کس. اب دیکھیں قرآن مجید کی تقسیم ہے، قرآن مجید پاروں میں ہے. اب عربی قرآن مجید اٹھائیں گے تو اس کے سپارے تھوڑے اور انداز سے تقسیم کیے ہوں گے، اردو والا پرنٹ والا قرآن مجید اٹھائیں گے تو اس کے سپارے کہیں اور سے تھوڑے سے آگے پیچھے تقسیم کیے ہوں گے. ہاں کچھ ہوگا تو وہ اس نے جو ہے وہ اپنے لحاظ سے اس میں کلر میں پرنٹ کر کے کچھ چیزوں کو واضح کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں صرف سمجھانے کے لیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں نماز آئی ہیں, باقی یہ چیزیں اس کے آگے پیچھے رکعات ہیں, ان رکعات کی اہمیت ہے. فجر سے پہلے کی دو رکعتوں کی اہمیت زیادہ ہے, زور سے پہلے کی چار رکعتوں کی اہمیت زیادہ ہے, بعد میں دو رکعتوں کی اہمیت زیادہ ہے, مغرب کے بعد کی اور عشاء کے دو رکعتوں کی اہمیت ہے. یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو دن میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے وہ جنت میں جو ہے وہ گھر جو ہے اس نے جو ہے وہ بنا لیا. امید ہے کہ یہ جو ہے وہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. باقی جو ہے وہ چار سنت جو ظہر سے پہلے کی ہیں وہ بھی دو کر کے پڑھنی ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہوئی ہے, صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا, کہ دن اور رات کی نمازیں جن کا ثبوت نہ آیا ہو وہ سب کے سب جو ہے وہ دو رکھتے ہی کر کے پڑھی جاتی ہیں. جی بس یہ ہے کہ سمجھ کی کمی ہے, سمجھنا چاہیے. نور سسٹر کا جی ان کا سوال جو ہے پہلا سوال آئی ہے وہ جو کوشچن ہے, اور مسجد امام وتر تھری رکعت دو تہجد ون سلام قنوت پڑھتے ہیں ہاتھ اٹھا کر. سو وہ اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ بیت رمضان میں قرآن دعا فضیلت میں بات دیکھیں. ایک بات پہلا سوال آپ سمجھ لیں, سسٹر ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وتر کی طریقہ بتایا ہے کہ اس کو مغرب کی طرف جو ہے وہ نہ ادا کیا جائے, اس کو جو ہے وہ ایک تہجد کے ساتھ جو ہے یعنی اس کو جو ہے وہ ایک تشہد کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ تین رکھتے اکٹھی پڑھنی, دو تشہد کرنے ہیں تو پھر دوسرے تشہد کے ساتھ سلام پھیرا جائے, نوٹ کرے سلام پھیرے اور پھر اٹھ کر ایک رکعت الگ سے پڑھیں. یہ ہے طریقہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنت سے جو ثابت ہے, اور اس میں جو ہے وہ قنوت کر سکتے ہیں. یہ اب امام صاحب کیوں کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کے ختم ہونے پہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دعا کرنی چاہیے, لیکن اس دعا کا کوئی ایسا انداز ہو کہ جی سارے لوگوں اکٹھے ہو جاؤ, اجتماعی دعا ہوگی اور اس کے لیے جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ دعوت عام ہے, لوگوں کو بلا کے لاؤ, دعا میں شریک ہوں گے, اس طرح کر کے جو ہے وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. دیکھیں اب جو میں آپ کو یہ تو بتا سکتا ہوں کہ یہ طریقہ یہ ہے, اب امام کو فالو کریں نہ کریں وہ آپ پہلے ان کو جا کے بتا دیں کہ یہ چیز کیا ہے, ان سے پوچھیں بھی جو ہے. دیکھیں گناہ تھوڑا سا مشکل ہوگا, یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ گناہ ہوگا, یہ گناہ جو ہے یہ کہنا تھوڑا سا مشکل ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ فالو کریں گے تو اب گناہ ہوگا یا نیکی ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے, یہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ بتانا ممکن ہوتا ہے. نیکی دینا گناہ دینا وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہوتا ہے, یا کسی عمل کا قبول کرنا یا نہ کرنا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہوتا ہے, جو طریقہ کار کیا ہے وہ بتایا جا سکتا ہے. اور دوسرے سوال کا بھی میں آپ کو جو ہے وہ جواب دے دیا ہے کہ اس میں قرآن مجید کے ختم ہونے پہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں, دعا کی جا سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس انداز سے کہ بہت بڑا ہے, اجتماعی دعائیں ہوں گی, اکٹھے کیا جائے لوگوں کو باقاعدہ, اس کی دعوت ایک اجتماعی دعا کے نام پہ جمع کیا جائے, واللہ اعلم یہ مناسب نہیں ہوتا ہے شرعی لحاظ سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جی جزاکم اللہ احسن. جی سر بھائی آپ ابھی آپ صرف دو سوال کر لیں جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, حجاز اعجاز بھائی, اور پھر اس کے بعد سسٹر نصرت ہیں, آپ نے کافی دیر سے ٹرائی کی ہے لیکن نہیں ہوا تو پھر میں اجازت لوں گا. جی اعجاز بھائی آپ مائک پہ آ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
رابطہ نہیں ہو پایا, وہ ایسے کس اثرات میں خرچ کر سکتا ہوں، کیا وہ پیسے کسی غیر مسلم کو ہی دینے ہوں گے یا مسلمان کو دینے ہوں گے، اور کس مد میں دینے ہوں گے، یعنی وہ پیسے جو میں نے قرض کے طور پہ لیے تھے ان کو کیسے لوٹاؤں، جبکہ اس آدمی سے میرا کوئی چند سالوں سے کوئی رابطہ نہیں ہو پایا.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی، اتنے پیسے کا صدقہ کر دیا جائے، کسی مسلمان پہ ہی ظاہر صدقہ کریں، مسلمان پہ صدقہ کر دیا جائے، اور پھر جو ہے نیت دل میں رہے کہ اگر کبھی بھی میرا اس سے رابطہ ہوا تو میں اس کے جو ہے پیسے دینے کی کوشش کروں گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے معاف کرے گا. جی نیت میں ہو کہ انشاءاللہ کبھی بھی رابطہ ہوا تو میں اس سے جو ہے پیسے دے دوں گا. اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہو کہ یعنی اتنے پیسے اگر صدقہ کیا جا سکتا ہو تو انشاءاللہ تعالی اللہ اسے معاف کرے گا. جی سسٹر، جنہوں نے ہینڈ ریز کیا آپ پلیز ذرا مائک پہ آنے کی کوشش کریں، آپ کافی دیر سے جو ہے ویٹ کر رہی ہیں. جی آپ اگر آپ کمپیوٹر پہ ہیں تو کنٹرول سی ٹی آر ایل کے بٹن کو پریس کر کے رکھیں، اور جب بات ختم ہو جائے تو پھر چھوڑ دیں. جی جی آپ مائک پہ ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی شہر میں اگر آپ کو 10 گھنٹے بھی ٹائم لگ جائے تو وہ سفر نہیں ہوگا، وہ نماز پوری ہی پڑھنی ہوگی. خیال ہے آپ سوال انہوں نے سنا نہیں ہے، جواب شاید وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے. جی سسٹر، شاید اب تک میری آواز ابھی پہنچ رہی ہوگی. تو اگر آپ جس شہر میں ہیں اس میں جو ہے 10 گھنٹے کا بھی سفر کیوں نہ ہو جائے، جب تک اپنے شہر سے باہر جانا مقصد نہ ہو اس وقت تک قصر نماز نہیں ہوتی ہے. اپنے ہی شہر میں جتنا ہی دور کیوں نہ جانا ہو، اپنے اسی شہر میں ہے وہ نماز جو ہے وہ پوری پڑھنی ہوتی ہے، جب تک شہر سے باہر نکلنا مقصد نہ ہو. شہر میں چاہے آپ کو 2 گھنٹے لگ سکتے ہوں، 3 گھنٹے پہنچنے میں لگ سکتے ہوں، لیکن اس میں قصر نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آتے ہیں، اذا خرج من المدینہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلتے تھے تو تب ہوتا. اب یہ ہے کہ آدمی کہے کہ نہیں وہ مدینہ تو چھوٹا تھا اب تو بڑا ہو گیا، ہم اس چیز کے مکلف نہیں ہیں چھوٹے بڑے کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر سے باہر جاتے تھے تو وہ جو ہے تھا. دوسرا یہ کہ مدینہ کے اندر مثال کے طور پہ مدینہ چھوٹا نہیں تھا، بڑا بھی تھا، اس لیے کہ مدینہ سے جو عوالی کی جگہ بنتی تھی، عوالی جسے کہتے ہیں، وہ جو ہے 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ بھی ہوتے تھے، اور بنو قریظہ جو مدینہ کے اندر ہی سمجھے جاتے تھے، یہ مدینہ سے تقریباً کوئی 4 یا 5 میل کی مسافت پہ جو ہے یہ قبیلے آباد تھے جو مدینہ میں ہی سمجھے جاتے تھے. تو اس لیے مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصر نہیں کرتے تھے، جب مدینہ سے باہر جائیں، شہر سے باہر جانا مقصد ہو تو پھر جو ہے وہ قصر جو ہے وہ ہوتا ہے. امید ہے کہ بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ذخیرہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ان تمام باتوں پہ جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.